الله وكفى
وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نکاح کی مناسبت پر آئندہ ہونے والے نکاح کی نسبت سے آج یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، اس لیے نکاح سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے، اس کی ابتدا جنت سے ہے اور اس کی انتہا بھی جنت میں ہے۔ ابتدا بھی جنت سے اور انتہا بھی جنت میں، مشہور بات ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے، جنت کی ساری نعمتیں، جنت کا باب و بہار، جنت کی نہریں، جنت کے حور و غلمان، گویا جنت کی تمام تر نعمتیں وہاں موجود تھیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں ایک اجنبیت اور اکیلا پن محسوس ہوا، تو اللہ رب العزت نے انہی کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر ان کا نکاح ہوا۔ تو نکاح کی ابتدا اللہ نے جنت سے کی اور انتہا بھی جنت میں، کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی جنت میں انسان کا نکاح ہوگا۔ پھر نکاح ایک ایسا مقدس رشتہ ہے، جو مقدس رشتہ ایک بہت اہم عبادت ہے، اور عبادت کی پہچان کہ عام طور پر رشتہ نکاح مسجد میں ہوتا ہے، تو مسجد میں ہونا بھی اس بات کی پہچان کہ یہ نکاح ایک عبادت ہے، اس لیے کہ مسجد کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ ایک مقدس رشتہ جو عبادت ہے، اب یہ اس رشتہ اسے کس طرح کیا جائے، یہ رشتہ نکاح کس طرح ہو، ایک مرد و عورت کس طرح ایک دوسرے کے نکاح میں داخل ہوں، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تو اپنی طرف سے اور کچھ اللہ کے کلام سے آپ نے خطبہ منتخب فرمایا۔ شروع کا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، مجلس نکاح میں جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اس کا کچھ حصہ تو وہ ہے جو آپ کی زبان رسالت سے نکلا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ حصہ وہ ہے جو کلام الہی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے ساتھ ساتھ خطبہ نکاح میں قرآن کریم کی تین آیتوں کو آپ نے شامل فرمایا ہے۔ مگر یہاں قابل غور بات اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک محفل نکاح، جس محفل نکاح میں دو مرد و عورت ایک دوسرے کے رشتے میں بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، اور وہ محفل دلہا اور دلہن کی محفل کہلاتی ہے۔ تو ہماری اور آپ کی سوچ اور ہماری اور آپ کی عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس محفل دلہا میں ایسی آیت پڑھی جائے، محفل نکاح میں جہاں دلہا بیٹھا ہے اور جہاں دلہن کی طرف سے قبول آ چکا ہے، تو ایسے محفل نکاح میں ہونا یہ چاہیے کہ قرآن کی ایسی آیت یا ایسی سورت پڑھی جائے جو پورے قرآن کی دلہن ہے۔ پورے قرآن کی دلہن آپ نے سنا ہوگا کہ سورہ رحمان یہ پورے قرآن کی دلہن ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی میٹھی میٹھی آیتیں ہیں اور اس کے پڑھنے والے کے خاص قسم کی لذت اس کا سرور محسوس ہوتا ہے۔ کبھی آئیے آلہ یا مات کر دیوان، ایک عجیب سا انداز ہے اس سورہ کا، اس لیے سورہ رحمان کو پورے قرآن کی دلہن کہا گیا۔ تو ہماری عقل آپ کی عقل یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ محفل ہے دلہا کی، لہذا مناسب تھا کہ اس میں کچھ ایسی آیتیں پڑھی جاتی جو پورے قرآن کی دلہن کہلاتی ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کی کسی آیت کو اس میں شامل نہیں فرمایا۔ مجلس نکاح میں دو اجنبی دو انجانے، ان دونوں کا دل ایک ہوتا ہے اور دونوں کی دلوں میں ایک ایسی محبت قائم ہوتی ہے کہ جیسی محبت کسی اور چیز سے قائم نہیں ہو سکتی۔ نکاح سے جو رشتہ محبت قائم ہوتا ہے، جو دو دلوں کے درمیان اپنائیت محبت ربط اور الفت ایک درد دونوں کے درمیان قائم ہوتا ہے، یہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ تو محفل نکاح میں خطبہ نکاح کے ذریعے دو دلوں کو جوڑا جاتا ہے، دو قلب کو جوڑا جاتا ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ قرآن کی ایسی آیت، قرآن کی ایسی سورت پڑھی جاتی، ایسی آیتیں پڑھی جاتی جن آیت یا جن سورت کو پورے قرآن کا دل کہا گیا۔ سورہ یاسین شریف پورے قرآن کا قلب اور پورے قرآن کا دل کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب آخری سانس لیتا ہوتا ہے، آخری دم لیتا ہے، قومے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کے سارے اعضا، انسان کے سارے پارٹس پرزے جواب دے دیتے ہیں، مگر انسان کا جو دل ہے وہ دل کام کرتا ہوتا ہے، اور اسی دل میں انسان کا ایمان ہے، اور اسی دل کی توجہ، اسی دل کا خیال اس وقت خدا کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ مرنے والے کے بعد بیٹھ کر پورے قرآن کا دل یاسین کی تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ اگر پورے قرآن کا دل یاسین کی تلاوت کریں گے تو مرنے والے کے دل پر اس کا بہت گہرا اثر پڑے گا، اس کے دل کو ایک قوت ایک طاقت ملے گی، اور پھر اس کے دل کی توجہ اللہ کی طرف بڑھ جائے گی اور اس کا دل اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ تو محفل نکاح میں دو انسانوں کے دل جوڑے جاتے ہیں، اس کا تقاضا تھا کہ پورے قرآن کا دل سورہ یاسین کو پڑھا جاتا، مگر سورہ قرآن کی کوئی بھی سورہ اس میں شامل نہیں۔ چلیے، شادی کے بعد خرچے بڑھتے ہیں، زوج جو زوج بنا جو شوہر بنا، پہلے بیچارا تنے تنہا تھا اور اب ظاہر ہے کہ جوڑا ہو گیا، اس کے خرچے بڑھیں گے لازمی طور پہ، اس کے خرچے اس کے اخراجات پاکٹ خرچ اس کے بڑھنے والے۔ تو ہونا یہ تھا کہ قرآن کی وہ آیتیں وہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں جن صورتوں کے پڑھنے سے انسان کی روزی میں برکت آتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو انسان مسجد کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ تو محفل نکاح میں ایسی آیتیں پڑھ کر دلہا کو سنائی جاتی، کوئی ایسی آیتیں سنائی جاتی پورے محفل کو دلہا کے واسطے سے، ایسی آیتیں سنائی جاتی کہ آپ کے ہاں فقر و فاقہ نہ آئے، تنگ دستی نہ آئے، خرچ بڑھنے والے ہیں، لہٰذا ابھی سنا دیتے ہیں کہ سورہ واقعہ کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ تم سورہ واقعہ کی آیتوں کو پڑھا کرو، مگر محفل نکاح میں سورہ واقعہ کی آیت بھی شامل نہیں. اور چلیے جب دو میاں بیوی ہوں گے تو وہ بیمار پڑے گا تو ان کو درد ہوگا, یہ بیمار تو ان کو درد, دونوں ایک دوسرے کے درد اور درد میں ہمیشہ کے شریک, بچے ہوں گے تو بچے بیمار. تو قرآن کی آیت سے طور پر پھر یاد دلایا جاتا کہ دیکھو رشتے نکاح ہو رہا ہے, اب تم دونوں ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے والے ہو, ایک دوسرے بیمار پڑیں گے, لہٰذا سب سے پہلے اللہ کی طرف نکاح اٹھانا اور ہم تجھے آیت شفا سنا کر تجھے یاد دلا دیتے ہیں. مگر محفل نکاح میں آیت شفا بھی پڑھ کر سنایا نہیں گیا. چلیے اب ذرا آپ بیزی ہو جائیں گے, زندگی کے آنے کے بعد ذرا بیزی ہو جائیں گے, قرآن کی تلاوت بھی آپ کم کر سکیں گے. تو اس محفل میں سورہ اخلاص کی تلاوت کر دی جاتی کہ دیکھو اب تم بیوی آنے کے بعد بیزی ہو جاؤ گے, قرآن اگر زیادہ نہ پڑھ سکے تو چلتے پھرتے بھی اگر سورہ اخلاص کو پڑھو گے تو تین دفعہ اگر تم نے سورہ اخلاص کو پڑھ لیا تو چلتے پھرتے تجھے پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. تو سورہ اخلاص بھی محفل نکاح میں پڑھتے مگر سورہ اخلاص کو بھی شامل نہیں کیا. اور اس کے ساتھ چلیے سورہ فاتحہ, سورہ فاتحہ بھی شامل نہیں. اسی طرح وہ دعا جسے عرش کا خزانہ کہا گیا کہ دیکھو اس دعا کو تم پڑھو گے تو عرش کے خزانے کبھی نہ کبھی تمہارے اوپر کھلیں گے اور تمہاری زندگی کا نصیب بدل جائے گا. تو محفل نکاح میں خزانے عرش کو بھی کی دعا کو بھی شامل نہیں کیا گیا. غرض خلاصہ کہ محفل نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی مختلف جگہوں سے آپ کے تین ایسی آیتوں کو آپ نے منتخب کیا کہ جو ہیں وہ آیتیں الگ الگ تھیں مگر تینوں آیتوں میں خاص طور پر ایک ہی بات کا حکم دیا گیا. بطور خاص ایک ہی بات کو بار بار رپیٹ کیا گیا, فتق اللہ حق تقاتی. یہ بار بار ایک ہی مضمون, ایک ہی پیغام, ایک ہی حکم, اس کو جو رپیٹ کیا اور بار بار دہرایا, ظاہر بات ہے ہماری اور آپ کی نگاہ بہت کم ہے, ہوتا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقتی ضرورت, ایک وقتی فائدہ کے پیش نظر آپ نے کسی آیت کا انتخاب نہیں کیا, بلکہ آپ نے ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا, ایک ایسی آیت کو منتخب کیا کہ جس آیت پر عمل کرنا آپ کے دور سے لے کر قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے, تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے. اس لیے آپ نے ایسی تین آیتوں کو الگ الگ سے منتخب فرمایا جس میں بار بار ایک ہی بات فتق اللہ کا لفظ دہرایا ہے. اب ذرا اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ جب دو انسان ایک دوسرے کے رشتے نکاح میں ملے گے تو لازمی طور پہ بچے ہوں گے, جب یہ بچہ ہوگا تو یہی سلسلہ فیملی کا بڑھے گا, تو دو انسان سے یہ فیملی کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے ایک خاندان بنے گا, ایک کنبا بنے گا, ایک فیملی بن جائے گا. جس طرح تم دو انسان آپس میں ملے اور پھر بچے ہوئے, بڑھتے بڑھتے خاندان بنا, کنبا بنا, فیملی بنی, اسی طرح سمجھو یہ پوری کائنات اور کائنات کی مخلوقات اور مخلوقات میں تمام کے تمام انسان یہ اللہ کا کنبا ہے. جس طرح تمہارے نکاح کرنے کے بعد تمہارا سلسلہ بڑھے گا, پوتے ہوں گے, نواسے ہوں گے, اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے اسی جو آج نکاح ہو رہا ہے آنے والے مستقبل اور فیوچر میں یہی نکاح آگے چل کر ایک بڑے کنبے, ایک بڑے خاندان, ایک بڑی فیملی کا ذریعہ بنے گا آج کا یہ نکاح. تو فرمایا کہ دیکھو گویا آج کا یہ نکاح ایک کنبا, ایک قبیلہ, ایک خاندان, ایک فیملی کے بننے کا ذریعہ ہے. اور جس طرح تجھے اپنے پرسنل فیملی ممبر سے, جس طرح تمہیں اپنے خاندانی افراد سے, جس طرح تمہیں اپنے خاندان کے بچے اور بچیوں سے ایک شفقت, ایک پیار, ایک محبت, ایک لگاؤ, ایک رفت, ایک ڈر اور ایک دوسرے کے غم میں شرکت کا جذبہ ہوتا ہے. یاد رکھو یہ تو تمہارا کنبہ ہے, یہ تو تمہاری فیملی ہے, مگر سنو یہ کائنات کے تمام انسان اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا قبیلہ ہے. الخلق عیال اللہ, الخلق عیال اللہ, یہ پوری مخلوق, یہ سارے انسان یہ اللہ کی مخلوق ہے, اس مخلوق نہیں ہے, اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا قبیلہ ہے. اور جس طرح تمہیں اپنے کنبہ اور اپنے قبیلہ اور اپنے خاندان اور اپنے فیملی سے تجھے ایک محبت ہے, ایک پیار ہے, کسی پر مصیبت آتی ہے تو تجھے غم ہوتا ہے, کوئی خوشیوں میں ہوتا ہے تو تم خوش ہو جاتے ہو, کسی کے حالات اچھے بنتے ہیں تو تم خوش ہوتے ہو, کوئی مرتا ہے تو تجھے غم ہوتا ہے. جس طرح اپنے کنبہ اور اپنے قبیلہ کے تمام افراد سے ربط و محبت اور تعلق تجھے ہے, اسی طرح سے کائنات میں بسنے والے تمام کے تمام انسان, تمام کے تمام انسان, چاہے کافر ہو, چاہے مشرک ہو, چاہے مومن ہو, چاہے ولی ہو, چاہے عالم ہو, چاہے جاہل ہو, چاہے بڑا ہو, چاہے چھوٹا ہو, یہ تمام کے تمام انسان الخلق عیال اللہ, یہ تمام کے تمام اللہ کی خلق ہیں, اللہ کی اولاد ہیں, اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا قبیلہ. یہ کنبہ کہہ کر, یہ قبیلہ کہہ کر, اللہ کا خاندان کہہ کر در حقیقت انسانوں کو ابھارا گیا ہے, در حقیقت انسانوں کو ابھارا گیا ہے کہ جیسے تم اپنے پرسنل کنبہ میں, اپنے خاندان میں, اپنے خاندان کے ممبر کے ساتھ جیسے تمہاری ہمدردی, جیسے تمہاری ہمدردی بڑوں کے ساتھ, عظمت بڑوں کا, رسپیکٹ بڑوں کا, احترام بڑوں کے غم میں شریک ہونا, یہ جس طرح اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ہوتا ہے, اسی طرح یہ چیز اللہ کا جو کنبہ ہے اس کنبے کے ساتھ بھی تمہارا ہونا چاہیے. اس لیے سنا آپ نے یا ایوہ الناس, یہ کہا یا ایوہ الناس, اے لوگ, یا ایوہ المومنون پہلی آیت میں نہیں کہا گیا, یا ایوہ الناس, ناس کا لفظ مومن کو بھی اور کافر کو بھی, یہود کو بھی, نصارا کو بھی, ہر انسان کو یا ایوہ الناس شامل ہے. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, ایک ہی انسان کی اللہ نے تجھے پیدا کیا, جیسے آج رشتہ نکاح میں دو مرد و زن ایک ہوتے ہیں, ایک چھوٹا سا قبیلہ تیار ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا کنبہ تیار ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی فیملی تیار ہوتی ہے, اسی طرح سے اللہ نے آدم علیہ السلام ایک انسان سے پروردگار نے پورا کنبہ پورا قبیلہ تیار کیا ہے, اور یہ اللہ کا کنبہ ہے. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا بأخلاق اللہ, تخلقوا بأخلاق اللہ, اللہ کا جو اخلاق ہے, اللہ کی جو صفت ہے, اللہ کا جو طریقہ ہے, اللہ کا جو انداز ہے, وہ انداز تم اپناؤ, وہ انداز تم اپناؤ. کیا مطلب؟ ایک قبیلہ کے رہنے والے, ایک فیملی کے رہنے والے, ایک خاندان کے رہنے والے, ایک خاندان اور قبیلہ کے رہنے والے عام مثلاً اپنے قبیلے کی جو خصوصیات ہوتی ہیں, ان کی جو امتیازی شان ہوتی ہے, ان کا جو اپنا خاندانی اسٹیٹس ہوتا ہے, ایک اس کی خاص کنبہ ہوتی ہے, تو خاندان کے تمام افراد اس اپنے اسٹیٹس کو, اپنے خاندانی اس پوزیشن کو, اپنے خاندانی حالت کو, اس کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں, اور ہر بڑا چھوٹے کو متنوع کرتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے خاندان کے وقار کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے خاندان کی امتیازی شان ہے, دیکھو کچھ بھی ہو جائے اپنے اس کو ختم نہیں کرنا. تو جس طرح ایک چھوٹی سی فیملی کا اپنا ایک اسٹیٹس, اپنا اس کا ایک خاص حال, اس کی ایک امتیازی شان ہوتی ہے, اور انسان اس کو باقی رکھتا ہے. پروردگار کی نگاہ میں سارے انسانیت, سارے کے سارے انسان, دنیا میں بسنے والے, کونے میں رہنے والے, ہر انسان یہ اللہ کا کنبہ ہے. اور اللہ کی امتیازی شان کیا ہے؟ تخلقوا بأخلاق اللہ, اے لوگو اللہ کے اخلاق کو اپناؤ, کیونکہ تم اللہ کے کنبے میں, تم اللہ کے قبیلے میں, تم اللہ کے کنبے اور عیال میں ہو, لہذا اللہ کی جو خصوصیات ہیں, اللہ کی جو امتیازی شان ہے, تخلقوا, اپنے اندر اخلاق کو اپناؤ جو اللہ کے اخلاق ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے اخلاق میں, اللہ کے اخلاق میں سے شان کریم ہے, اللہ کریم ہے, لہذا تیرے دل میں بھی کرم کی صفت ہونی چاہیے, اللہ رحیم ہے, تمہارے اندر بھی رحمت کی شان ہونی چاہیے, اللہ ستار ہے, لہٰذا تمہارے اندر بھی اپنے فیملی اور اپنے کنبے کے لوگوں کے بارے میں صفت ستاری ہونا چاہیے, کسی کے فرق کسی کے عیب کو چھپانے کی شان ہونی چاہیے. اللہ رزاق ہے, تمہارے اندر رزق کی صفت آنی چاہیے کہ خود کھاؤ تو دوسروں کو بھی کھلاؤ, اللہ رب العزت کے یہاں, اللہ رب العزت کے یہاں شفا ہے کہ اللہ شفا دینے والا ہے تمہارے اندر. شفا کی صفت یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے شفا پانے کے راستے کو اپنا. آپ دیکھیے ذرا, روایت میں آتا ہے کہ پروردگار کل قیامت کے لیے ایک بندے سے سوال کرے گا, میرا بندہ میں بیمار تھا دنیا میں, میں دنیا میں بیمار تھا تو تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے. یہ محشر میں سوال ہوگا بندے سے, میرے بندے میں دنیا میں بیمار تھا تم میری عیادت کے واسطے نہیں آئے, تیری نیکیاں بہت ہیں مگر بات یہ ہے کہ خاص تعلق اور رب کے باوجود تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے, خبر خوشی کے لیے نہیں آئے. بندہ حیران ہوگا کہ پروردگار آپ تو سبحان, آپ کی ذات تو ہر چیز سے پاکیزہ ہے, آپ کے ہاں تو مرض کا نام و نشان ہو ہی نہیں سکتا, آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں کہ میں آپ کی عیادت کے لیے آؤں. تو اللہ فرمائیں گے میرا بندہ, میرا بندہ مومن کی قید نہیں ہے, میرا بندہ بیمار تھا تم اس کی خبر پرسی کے لیے نہیں آئے, اگر تم اس کی خبر پرسی کے لیے آتے تو تم میری رضا کو وہاں پر پاتے, تم میری خوشنودی کو وہاں پر پاتے. بالکل اگر آپ اس کو دیکھیں, ایک باپ جس کا بیٹا بیمار ہے, اگر اس باپ کا چچا یا دور کا بھتیجا اگر اس کے بیٹے کی خبر دینے کے لیے نہیں آتا تو بڑے ہی عجیب انداز سے کہتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کی خبر کے لیے نہیں آئے. یہ کنبے کی بنیاد پر جو محبت ہوتی ہے اللہ رب العزت کو اپنے مخلوق سے, اپنے بنائے ہوئے انسانوں سے اسی طرح کی شفقت اور محبت ہے جس طرح فیملی ممبر کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوا کرتی ہے. دوسرا انسان آئے گا, اللہ رب العزت سوال کریں گے میں بہت پیاسا تھا, میں بہت پیاسا تھا مگر تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ کہے گا پروردگار آپ کیسے پیاسے ہیں, آپ تو اللہ ہیں. تو اللہ فرمائیں گے میرا فلا بندہ فلا موقع پر پیاسا تھا, تجھے اس کے پیاسے ہونے کا احساس بھی ہوا مگر تم نے اس کو پانی نہیں پلایا, اگر تم اس کو پانی پلاتے گویا تم نے مجھے پانی پلایا. دیکھیے بندے کو پانی پلانے کو اللہ خود پانی پلانے سے تعبیر فرماتے. پھر ایک بندے سے کہیں گے میرا بندہ میں بہت بھوکا تھا بہت پیاسا تھا مگر تو کہتا تھا کہ تو میری خبر کھینے کے لیے نہیں آیا, مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ کہے گا پروردگار آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے میرا فلا بندہ بھوکا تھا اور تجھے احساس ہو گیا مگر تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا, اگر تم اس کو کھانا کھلائے ہوتے تو میری رضا میری خوشنودی تم پا لیتے. مگر یہاں حدیث کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کے ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے شفقت و پیار رکھتی ہے اور اس کی نسبت اپنی طرف کرتی ہے, اسی طرح اللہ کھانے کی نسبت پینے کی نسبت عیادت کی نسبت اللہ اپنی طرف کرتا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کو اپنے عیال سے, اللہ کو اپنے کنبے سے, اللہ کو اپنے خاندان سے, اللہ کو اپنی قبیلے سے کیسی محبت ہے اور کیسا پیار ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا بأخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. تو اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ کے اخلاق شان کریم, کرم اللہ کی شان ہے, لہذا تم بھی بندوں کے ساتھ کرم کا معاملہ کرو. اللہ رحیم ہے, بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو. اللہ ودود ہے, بندوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو. اللہ محسن ہے, بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. جتنے بھی اللہ کی اسماء حسنا ان اسماء حسنا کا جو معنی ہے وہ تمام کے تمام معانی بندوں کے ساتھ مخاطب ہیں کہ تیرا اللہ ایسا ہے, لہذا تم بھی اپنے بندوں کی تم بھی اللہ کی اس صفت کو حاصل کرو. اللہ رب العزت کی شان کریمی دیکھیے, پروردگار کی شان کریمی کہ اگر ہم قبیلے میں رہتے ہیں تو جس طرح اللہ کی شان کریمی رکھتا ہے اور ہم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی صفت اپنے اندر لاؤ تو ہم دیکھیں اللہ کی شان کریمی. اللہ رب العزت کی شان کریمی یہ ہے کہ فرعون جیسا انسان کتنا بڑا باغی ہوگا, کتنا شریر ہوگا, کتنا نافرمان ہوگا, جس کی نافرمانی اور جس کی بغاوت کی انتہا نہیں, اور اخیر میں جب اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا تو پوری دنیا کی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی ہے, مگر اس کے پہلے پہلے اللہ کی شان کریمی اس کی طرف بھی بڑھتی رہی. چنانچہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان دونوں کو اللہ نے اس کے بعد اپنا پیغام دے کر بھیجا. وہ احکم الحاکمین ہیں, ایک اشارے پر فرعون تباہ ہو جاتا, ایک اشارے پر تباہ ہو جاتا, مگر اس کے باوجود اللہ نے
اپنے شان کریمی سے فرعون کے پاس دو نبیوں کو بھیجا اور دونوں نبی سے کیا فرمایا, وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, دیکھو اس کے پاس جانا, اس کے پاس جانا تو ذرا نرم انداز میں باتیں کرنا, چونکہ یہ دونوں حضرات بہت ہی زیادہ فرعون کے دل میں زیادتی اور اس کی زیادتی سے عاجز آ چکے تھے اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ خطرات اس کی طرف سے ہوتے تھے. تو جب آدمی کسی سے بہت دکھی ہوتا ہے, بہت دکھی ہوتا ہے تو ابتدا میں چاہے نرم گفتگو کرے مگر بعد میں چل کے آواز بدل جاتی ہے اور انداز تب ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود پروردگار نے کہا کہ دیکھو میرے دونوں پیارے نبی آپ جا تو رہے ہیں اور آپ دونوں اس سے بہت دکھی تو ہوئے ہیں مگر جب جائیں تو بولا ببو بہت لگینا, اس سے جا کر کہیں, اس سے نرم بات کریں, لیکن ایسی بات جو بالکل نرم ہو, بالکل سافٹ ہو کے دشمن سے دشمن بھی اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائے, ایسی بات ہو سکے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ کی شان کریمی جس کے ساتھ, اس کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا, دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہے, اور یہ انسانوں کا نہیں, نبیوں کا نہیں, بلکہ اللہ کا مقابل بنا ہوا ہے, اس کے ساتھ اللہ کی شان کریمی یہ ہے کہ نرم گفتگو کیجیے. تو اب ذرا ہم اپنے ذہن کو پھیریں کہ اگر ہم اپنے گھر میں, اپنے گھر میں اپنے چھوٹوں کے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ اگر غصے کا اور ظلم کا دلوں کے دکھانے کا اندازہ اختیار کریں تو یہ بتاؤ کہ اللہ کی شان کریمی کے موافق ہے یا اس کے سراسر خلاف ہے. جو اللہ شان کریمی رکھتا ہے اور شان کریمی رکھنے والا اللہ اپنے دشمن اور اپنے باغی اور خدائی کے دعویٰ کرنے والے اور خود اس کی ذات کو مٹا کر اپنے آپ کو بھی خدا کہنے والے, اس کے ساتھ اس کی شان کریمی یہ ہے کہ نرم گفتگو کی جائے. جس کا اس کا اشارہ نکلا کہ اے میرے ماننے والے, میرے بندو, اے میرے مومن بندو, تمہارے اندر بھی اللہ کی شان کریمی یہ ہو کہ تم بھی غیروں, اپنوں کے دیروں کے ساتھ, تو کیا پہلے نمبر پہ اپنوں کے ساتھ تمہارا معاملہ نرمی کا ہونا چاہیے, تمہارا معاملہ نرمی اور سافٹ معاملہ ہونا چاہیے, شدت کا, سختی کا, دلوں کے توڑنے کا, دلوں کے دکھانے کا انداز نہیں ہونا چاہیے. یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جب کہا کہ فرعون سے جا کر کہیے کہ کم سے کم ایک سال کے لیے ہماری بات مان لیں, ایک سال کے لیے, کیا یہاں پر ایک دشمن کے ساتھ برتاؤ ہے پروردگار کا, ایک دشمن کو اپنانے کا انداز دیکھیے کہ اگر اس نے کہیں ایک سال میں بھی میری بات کو مان لیں ہم کمپرمائز کر لیں گے, مصالحہ کر لیں گے, اور اگر ایک سال سے تیار نہیں ہوتا تو کہ یہ ایک مہینے کے لیے ہماری مان لیں, اگر ایک مہینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو کہ یہ ہفتے بھر کے لیے مان لیں, اگر وہ ہفتے بھر کے لیے نہیں تیار ہوتا تو اسے کہیں ایک دن کے لیے ہماری مان لیں. اللہ اکبر, انتہا ہو جاتی ہے ایک ظالم اور جابر اور ایک حد سے زیادہ بڑھنے والے انسان کے ساتھ اللہ کی شان کریمی کی. اب ذرا روایت ملائیے, تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق, اللہ کے انداز, اللہ کے طریقے کو اختیار کرو, یہاں اللہ کے اخلاق, اللہ کا طریقہ دیکھیے. نمبر دو دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا, وہم السائل فلا تنہر, ایک طرف بادشاہ کی بات سنا اور دوسری طرف دغدغہ اور سائل کی بات دیکھیے, وہم السائل فلا تنہر, اگر تمہارے سامنے کوئی سائل آ جائے, کوئی فقیر آ جائے تمہارے پاس, ہو یا نہ ہو, اگر اس کو جھڑکی مت دینا, اس کو جھڑک کے بات مت کرنا, بادشاہ کے ساتھ کہا کہ نرم بات کرنا, گداگر اور فقیر کے ساتھ کہا کہ جھڑک کے بات مت کرنا, کچھ بھی ہے اس کا ہاتھ خالی ہے, اگر تم کچھ نہیں کہہ سکتے محبت کی زبان سے اس کو واپس کر دو. ایک فقیر جو اجنبی ہے, ایک فقیر جسے دوسرے در سے مل سکتا ہے, ایک فقیر جس کی ضرورت کہیں اور سے پوری ہو سکتی ہے, اس کے بارے میں ایسا فرماتے ہیں کہ اجنبی ہے, اس کی ضرورت کہیں سے پوری ہو سکتی ہے, مگر پھر بھی ذرا تم اس سے, اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ میں جواب مت دینا. وَمَسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم سے, ہمارے ماتحت اگر ہم سے کچھ مانگے, اشارہ سمجھ سکتے ہیں, اگر ہم سے, ہمارا جو ماتحت ہم سے کوئی مانگتا ہے, ہماری بیوی ہم سے کوئی چیز مانگتی ہے, بچہ ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے, ہمارا چھوٹا بھائی ہم سے کوئی مانگتا ہے, ہمارا دوست ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے, تو ظاہر بات ہے جو اللہ کہتا ہے وَمَسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جو غیروں کو, جو اجنبی کو, جس کی ضرورت کہیں اور پوری ہو سکتی ہے, اور ہمارے بچے اس کی ضرورت تو ہم سے ہی پوری ہونے والی ہے, ہماری بیوی اس کی ضرورت تو ہم سے ہی پوری ہونے والی ہے, پھر ان کو جھڑک کر بات کرنا یہ اللہ کو کیسے پسند کرے گا. تو اللہ رب العزت نے پوری مخلوق کے کنبہ بنایا, پوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قبیلہ بنایا, اور اشارہ کرے تخلقوا بأخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق کو آپ اپنے اندر اپنائیں. اللہ کی شان صفت ستاری, لہذا آپ اس قبیلے میں رہتے ہیں, جس کنبے میں رہتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کسی میں کوئی عیب نہیں ہوگا, اس عیب کو ظاہر کرو کہ نہ کرو, اللہ کی شان اپنے بندے کی ہر عیب کو اللہ چھپاتا ہے, اور چھپاتا ہی نہیں ہے. کس طرح چھپاتا ہے اس کی اشارہ ہم آپ کو کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش بند ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام سارے قوم کو لے کر نکلے بارش کی دعا کے لیے, وہاں پہنچے دعا قبول نہیں ہوتی, موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے اوپر لیا. ہمیشہ انسان کو اپنے اوپر لینا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر لیا, اللہ رکھتا ہے مجھ سے کچھ خطا ہو گئی, اللہ مجھ سے کوئی لفظش ہو گئی, آپ مجھ سے ناراض ہو گئے, اس لیے اللہ ہم میری دعا قبول نہیں کرتے. پروردگار نے کہا میرے نبی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, تمہارے درمیان ایک بندہ ہے اس کی وجہ سے میں دعا قبول نہیں کرتا, جب تک وہ رہے گا بارش نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ نے پوچھا پروردگار ہم کیا کریں, اللہ نے فرمایا اعلان کر دیجئے کہ جو سب سے بڑا گنہگار خطا کار ہو وہ یہاں سے نکل کر چلا جائے. اعلان ہو گیا, سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ کون باہر نکلتا ہے, مگر کوئی باہر نہیں نکلا. جو بندہ سب سے بڑا گنہگار وہ بھی دیکھتا رہا کہ کون نکلتا ہے, کوئی جب نہیں نکلا تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ تو میں ہوں, یاد اس نے سر جھکایا, اور سر جھکا کر تھوڑی دیر میں اپنے اللہ کے سامنے اس نے آنسو بہائے, رو کر اس نے دعائیں کی, اور کہا پروردگار اب یہاں سے جانے کے بعد انشاءاللہ ہم کوئی گناہ نہ کریں گے, آپ مجھے رسوا نہ کیجیے اور میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے. تھوڑی دیر کے بعد فوراً کالے کالے بادل آئے اور مسلسل بارش ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار آپ نے کہا تھا جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش برساؤں گا نہیں, اور وہ کوئی کو نکلا نہیں, تو اللہ نے فرمایا جس بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو روک رکھا تھا اسی بندے کی وجہ سے ہم نے بارش برسائی ہے. اس کا مقام اتنا بلند ہوا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے جو زمین پہ پڑے ہیں تو آسمان کے نظام میں ہلچل مچ گئی, اور وہاں سے پھر آسمانی بادل برس برس کے پورے کو سیراب کر دیا, تو اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا, اللہ اس بندے کا نام بتا دی, اس بندے کا نام بتا دیجیے. تو اللہ نے کیا فرمایا, اے موسیٰ جس وقت میرا بندہ گنہگار خطا کار تھا, میری نگاہوں سے گرا ہوا تھا, اتنا گرا تھا کہ اس کی وجہ سے ہم نے بارش کو بند کیا تھا اور دعا کو ہم نے قبول نہیں کیا تھا, اس وقت بھی میں نے اس کا نام ظاہر نہیں کیا تاکہ میرے بندے کا عیب تمہارے سامنے نہ آئے. جب گنہگار تھا جب میں نے اس کا نام ظاہر نہیں کیا, اب تو میرا محبوب پیارا بندہ بن گیا ہے, اب میں اس کا نام ظاہر کر کے میں کیسے اس کو رسوا کروں. جس اللہ کی شان ستاری یہ ہے, اسی اللہ کی شان ستاری کو سامنے رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصلقوا بأخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق کو اپناؤ, جس اللہ نے پوری دنیا کو کنبہ کہا ہے تم اپنے کنبے کا خیال کرتے ہو, اللہ کو اپنے پورے کنبے کا خیال ہے اور اللہ کا کنبہ سارا انسان ہے. یاد اللہ جس طرح اپنے بندوں کے عیب کو چھپاتے ہیں, تم جس سوسائٹی میں رہتے ہو, جس معاشرے میں رہتے ہو, جس خاندان میں رہتے ہو, جس قبیلے میں رہتے ہو, جس کنبے میں رہتے ہو, جس گھر میں رہتے ہو, وہاں کے عیب کو چھپاؤ, یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کی صفت. اور یہ تو روایت ہے کہ بندہ اگر کسی کے عیب کو چھپائے گا تو پروردگار اس کے عیب کو چھپائیں گے, یہاں بھی چھپائیں گے وہاں بھی چھپائیں گے. تو تخلقوا بأخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. اللہ کے اخلاق میں سے اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا, اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا. جس وقت بندہ اپنی ضرورت خدا سے مانگتا ہے اور اللہ کی مصلحت کے خلاف نہیں ہوتا, تو پروردگار اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پوری فرماتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے بندے اس کے کنبہ میں سے, اس کے آیات اس کے قبیلے میں سے. اب دیکھیے دوسرے انسان کی ضرورت میں کام آ جانا, انسانوں کے کام آ جانا, یہ کتنا اہم ہے. حضرت حضر علیہ السلام ایک دفعہ کہیں جا رہے, ایک بیچارہ غلام جس کو اس کے مالک نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم اتنا پیسہ ادا کر دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے, اگر کوئی غلام کو اس کا آقا یہ کہہ دے کہ تم اتنا پیسہ مجھے کہیں سے ملا کر دے, تم کما کر کہیں سے, تو میں تجھے آزاد کر دوں گا, تو ایسے غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے. وہ حضرت حضر علیہ السلام سے ملا, پا پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے. حضرت حفظ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں اور غلامی کی زنجیر میں بندھا ہوا ہوں, مگر میرا نصیب چمکا کہ میرے مالک نے کہہ دیا کہ اگر تم اتنا پیسہ دے دو تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. اب میں آزادی کی تلاش میں تڑپ رہا ہوں اور میرے پاس پیسوں کی کمی ہے, آپ مجھے کچھ پیسے سے مدد کر دیں. حضرت حفظ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہے, میرا جیب خالی ہے. کہنے آپ کی شکل صورت بتاتی ہے کہ آپ بڑے شریف ہیں, آپ کہیں بھی میرا انتظام کر دیں تاکہ میں غلامی کی زنجیر سے نکل جاؤں. تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, لیکن ایسا کرو کہ مجھے تم اپنا غلام مان لو. غلام سے کہتے ہیں کہ مجھے تم اپنا غلام مان لو اور مجھے کہیں بھی بھیجاؤ, میں غلام بن کے کھڑا رہوں گا, اور مجھے تم بیچ دینا, میں غلام بن کر دکھ جاؤں گا, مجھے پیسے مل جائیں گے, مجھے آزادی مل جائے گی, میں غلامے کی زندگی برداشت کر لوں گا. میں غلامے کی زندگی برداشت کروں گا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی شان اپنے بندوں کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے. تو بندے کے اللہ کی صفت کو حضرت حفظ نے اختیار کیا اور یہ کہا کہ تو غلامے کی زندگی سے نکلنا چاہتا ہے تو میں اپنے آپ کو غلام بنانے کے لیے تیار ہوں. وہی بندہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے چلیے, اس نے حضرت حفظ علیہ السلام کو لے گیا اور لے جا کے اس نے بیچ دیا, بک گئے, پیسہ ملا, وہ آزاد ہو گیا. حضرت حفظ ایک کے غلام بن گئے, اب وہاں بیٹھے ہوئے اس نے کام بتایا تو بہرحال کی شان کچھ عجیب تھی. تھوڑی دیر میں بڑے بڑے کام ہو گئے, مالک حیران ہو گیا. تو حیران ہو گیا, ایک دم پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ کیا ہے, آپ تھوڑی دیر میں اتنا بڑا بڑا کام کر لیتے ہیں, کئی آپ کی مل کر جو کام کر سکتے ہیں وہ آپ تھوڑی دیر میں کر لیتے ہیں. بار بار پوچھا تو حضرت حفظ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے خضر علیہ السلام, میں کوئی غلام نہیں ہوں, لیکن اس بندے کی ایک ضرورت تھی, اس ضرورت کو مجھے پورا کرنا تھا, کیونکہ میرے اللہ کی شان, میرے اللہ کی صفت اور میرے اللہ کا طریقہ اور اخلاق یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. اللہ کا ایک بندہ میرے سامنے آیا, میں کیسے اس کی ضرورت کو پوری نہ کروں, اس لیے میں نے اپنے آپ کو غلام بنا دیا. اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اللہ کے واسطے میں آپ کو آزاد کرتا ہوں اور اپنے پیسے سے جذب بردار ہوتا ہوں. وہاں سے حضرت السلام وہاں سے چلے گئے. میں اس واقعے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسانوں کے کام آنا, اپنے آپ کو نقصان میں ڈال کر, انسانوں کے کام آنا, یہ انبیاء یہ اولیاء کا طریقہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین رات کے اندھیرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھوپڑی میں داخل ہوتے اور وہاں داخل ہو کر گھر میں داخل ہوتے, کمرے کی صفائی کرتے, اس کے بعد ایک اندھی عورت جو پاخانہ پیشاب اسی کمرے میں جھوپڑی میں کرتی تھی, عمر فاروق اس کو لے جا کر پھینکتے تھے, عمر فاروق اس کو لے جا کر صاف کرتے تھے. امیر المومنین اللہ اکبر, ابو طلحہ نے ایک دفعہ دیکھ لیا کہ عمر فاروق ادھر آتے جاتے کیا بات ہے, تو دوسرے وقت میں گئے اور جانے کے بعد دیکھا کہ کیا معاملہ ہے, تو دیکھا کہ بوڑھی عورت اور اندھی ہے. تو پوچھا کہ بھائی آپ کے کمرے میں کون آتا ہے, ابو طلحہ نے پوچھا کہ آپ کی جھوپڑی میں کون آتا ہے, تو اس عورت نے کہا مجھے اس کا نام معلوم نہیں ہے, یعنی نام بھی نہیں بتایا عمر فاروق نے کہ میرا نام عمر ہے, میں امیر المومنین ہوں. اور جا کر اس کے کمرے کی صفائی کرتے تھے, کیوں؟ بندوں کے کام آنا, اس کی ضرورتوں کا پورا کرنا, یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. اسی بنیاد پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں ایک بندہ آیا, کہنے لگا حضرت ہماری فلاں ضرورت ہے, اگر آپ چل کر فلاں سے سفارش کر دیں گے تو وہ بندہ میرا کام کر دے گا, آپ کے سامنے شرم کھا کر میری بات کو مان لے گا. تو حضرت ابن عباس اپنے اعتکاف کو توڑ کر نکلے, رمضان کا اعتکاف, آخری عشرہ کا اعتکاف توڑ کر نکلے اور نکل کر جا کر اس کی سفارش کی, اس کا کام بنا. کسی نے سوال کیا کہ ابن عباس آپ نے رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کو آپ نے چھوڑ دیا, تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں اعتکاف بعد میں کر سکتا, مگر اس بندے کی ضرورت بعد میں پوری نہیں ہو سکتی تھی, ابھی پوری ہو سکتی تھی. اور جو بندہ کسی بندے کی ضرورت کو پوری کرتا ہے, اللہ اس کی ضرورت کو پوری فرماتے ہیں. ان باتوں سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصلفوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق کو اپناؤ, اور اللہ کے اخلاق یہ ہیں کہ اپنوں کے ساتھ ہی نہیں دشمنوں کے ساتھ, کفر و شرک کے والوں کے ساتھ بھی اللہ کا شان کرم ہے. اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، گھر کے افراد کو فائدہ پہنچے، رشتے داروں کو فائدہ پہنچے، اقربا کو فائدہ پہنچے، قبیلہ کو فائدہ پہنچے، اور قبیلہ سے باہر جو اجنبی ہے ان کو فائدہ پہنچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ انسان ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. خیر الناس من ينفع الناس، من ينفع المؤمنین نہیں فرمایا بلکہ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسان کو نفع پہنچے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس انسان سے دوسرے انسان کو نفع نہیں پہنچتا بلکہ شر پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وہ بہتر انسان نہیں ہے بلکہ شریر انسان. وہ اللہ کی نگاہ میں، نبی کی نگاہ میں وہ شریر انسان ہے جس سے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچے، شر پہنچے، ضرر پہنچے، اور وہ انسان جس سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے وہ بہتر انسان ہے. اب ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو میری باتیں تقریباً بہت عام دائرے سے چل رہی ہیں، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، جب عام انسانوں کو نفع پہنچانا، عام انسانوں کو نفع پہنچانا یہ خیر کا ذریعہ ہے، تو اپنے گھر والوں کو نفع پہنچانا کتنے خیر کا ذریعہ ہوگا، کتنے خیر کا ذریعہ ہوگا. اب سنیے ذرا، اپنے اہل خانہ، اپنے اہل خانہ کو نفع پہنچانا مال کے ذریعے، اپنے اہل خانہ کو نفع پہنچانا گھروں میں کام میں شریک ہونے کے ذریعے، گھر کا جو کام ہے اس کام میں ہم شریک ہو جائیں. کیا آپ نے سنا، ہمیں یہ سنت تو بہت یاد آتی ہے کہ کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سننا، سنا تھا آپ کو، سب کو یاد ہوگا. میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا نہیں جس کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو، مسئلہ غلط ہو صحیح اپنی جگہ پر، مگر ہر کوئی جانتا ہے کہ کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے. مگر کبھی ہم نے کہا کہ گھر میں اپنی وائف کے ساتھ بیٹھ کے لوٹ بنانا یہ بھی سنت ہے، گھر میں وائف کے ساتھ بیٹھ کے لوٹ بنانا یہ بھی سنت ہے، گھر میں صفائی میں شریک ہو جانا یہ بھی سنت ہے. بہرحال تو بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسان کو نفع پہنچے. جب انسان اپنے گھر میں ہوگا تو گھر کے لوگوں کو نفع پہنچانا یہ تو اور بھی خیر کا درجہ ہوگا. اب سنیے ذرا دل کی بات، گھر میں ایک مرد ہے، عورت، مرد کا مزاج، اس کی سوچ، اس کی فکر اور اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے. وہ باہر کی زندگی گزارتا ہے، دوستوں کی زندگی گزارتا ہے، کاروبار اور بازار میں رہتا ہے، ہر قسم کے لوگوں سے اس کا رابطہ پڑتا ہے، اور وہ بیچاری بیوی گھر میں رہنے والی، وہ بیچاری اس کا دائرہ بہت تنگ ہے، وہ گھر میں رہتی ہے، چند عورتوں کے درمیان رہتی ہے، اسے بہت بیان سننے کا موقع نہیں ملتا، اسے بہت زیادہ تجربے حاصل نہیں ہوتے. اب ہم یہ سوچیں ذرا خدا کے گھر میں بیٹھ کر کہ ہماری سوچ جیسی ہماری سوچ ہے بالکل ویسی اس کی سوچ ہو، جیسے ہمارا دل کشادہ ہے ویسی اس کا دل کشادہ ہو، جس طرح ہمارے اندر تحمل، حلم، سب برداشت کرنا اور درگزر کرنا، بہت سی باتوں کو نگلیکٹ کرنے کا جو ماسٹر اور صلاحیت ہمارے اندر ہے، وہی صلاحیت وہی انداز اس کا بھی ہو، یہ انسان کے خلاف معلوم ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے باہر کی زندگی گزاری ہے، ہر طرح کے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بازاروں میں ہم سے بہت سے لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں، بیانات ہم نے سنے ہیں، بہت سے لوگوں کو درگزر کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اپنی عزت کا خیال بھی کیا ہے. تو جو صفات اور جو خوبیاں اور جو ہمارے اندر تحمل اور صبر اور برداشت اور ایک دوسرے کی بات کو درگزر کرنے کی جو صلاحیت ہمارے اندر ہے، سیم ایسی ہی صلاحیت عورت کے اندر ہو، وہ بھی ہمیشہ ضبط کرنے والی رہے، اس میں بھی حلم ویسے ہی رہے، اس میں بھی برداشت کرنے کی قوت ویسے ہی رہے، یہ بظاہر صحیح نہیں ہے. میں ایک بہت عجیب مثال آپ کو سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. بسا اوقات عورتوں میں کشادہ گردی بھی ہوتی ہے، عورتوں میں کی سوچ بلند بھی ہوتی ہے، مگر وہ کشادہ گردی اور اس کی سوچ کی بلندی یہ کبھی کبھی باہر سے باہر اور دوسروں کے ساتھ تو ہوتی ہے، مگر اپنے ہسبینڈ اپنے شوہر کے ساتھ ہی ہوتی ہے. دوسروں کے ساتھ کشادہ گرد رہے، کشادہ چہرے رہے، اس کے سوچنے کا انداز بہت بڑا ہوگا، وہ درگزر بھی کرتی رہے، مگر شوہر کے ساتھ اس کا معاملہ بالکل کٹو کٹ ہوگا. سنیے بہت عجیب مثال، اسلامی حکومت میں دو حکومتیں بہت مشہور ہیں،
ایک کا نام خاندان بنو امیہ اور ایک کا نام خاندان بنو عباسیہ. خلفائے راشدین کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کے بعد جو حکومت بنی ہے وہ خاندان بنو امیہ کی, جو تقریباً 92 سال کی حکومت رہی. خاندان بنو امیہ کے اخیر کے جو بادشاہ تھے اس بادشاہوں نے بنو عباس جو دوسرا خاندان, دو خاندان بڑے تھے, ایک بنو امیہ ایک بنو عباس, یہ دو خاندان. تو بنو امیہ کے خاندان کے جو آخری بادشاہ لوگ تھے انہوں نے عباسی خاندان کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کی اور ان کو کچل کے رکھا, ان کو بڑھنے نہیں دیا, اس کو پنپنے نہیں دیا. ان کا نشانہ یہ تھا کہ خاندان کو ایسے کچل کے رکھو کہ کبھی اس میں کوئی سر اٹھانے کے قابل نہ رہے اور ہمارے خاندان کی حکومت باقی رہے. ایک عجیب دردناک داستان ہے جس کو میں ابھی آپ کو نہیں سنا سکتا کہ خاندان بنو امیہ نے اپنی پلاننگ کے لیے کیسے کیسے ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی ہے اور خاندان بنو عباسیہ پر کیسے مدارب آئے ہیں اس کی تاریخ کی وغیرہ بڑے سیاح ہیں. مگر یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب خاندان بنو عباسیہ غالب آ گیا اور جب وہ بادشاہ بنا تو پھر اس نے جو انتقام لیا ہے اور اس نے جو بدلہ لیا ہے وہ بھی تاریخ کا ایک شرمناک واقعہ ہے. تو خاندان بنو امیہ, خاندان بنو امیہ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ ظلم کی تحریر زیادہ پھیلتی نہیں. بنو امیہ کہ ظلم کی انتہا ہوئی ہے تو اتنی تیزی سے حالات بدلے ہیں, اتنی تیزی سے حالات بدلے ہیں کہ پھر اس کی حکومت کا تختہ منٹوں میں ختم ہو گیا اور وہی شہزادے جو لاکھوں اور ہزاروں دینار کا لباس پہن کر گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے, وہی شہزادے اور شہزادوں کے بچے مسجد کے دروازے پر کٹورا لے کر بھی مانگتے تھے. یہ ظلم کی انتہا اس کی صدا ہے. بہرحال خاندان بنو امیہ کے ختم ہو جانے کے بعد خاندان بنو عباسیہ کا دور شروع ہوا. اس کا جو تیسرا بادشاہ ہے, تیسرے بادشاہ کا نام ہے مہدی. یہ مہدی بادشاہ ہے. اس کی جو بیوی تھی اس کی بیوی کا نام تھا خیرزان. اس سے بے پناہ دونوں کو آپس میں محبت تھی. ایک دفعہ وہ خیرزان اپنے گھر پہ بیٹھی تو اس کی خادمہ آئی اور کہنے لگی کہ دروازے پر ایک بہت ہی غریب کی زندگی, بہت ہی غریب کی زندگی, بھوکی پیاسی, پھٹے کپڑے میں فقیر کھڑی ہوئی ہے اور آپ سے ملنے کی وہ تمنا رکھتی ہے. تو خیرزان کا دل کڑپا اور اس نے کہا اسے بلاؤ. جب وہ آئی تو خیرزان سے اس نے کہا کہ ملکہ تم نے مجھے پہچانا؟ تو خیرزان نے کہا کہ میں نے تجھے نہیں پہچانا. تو اس نے کہا کہ ہمارے خاندان اور مہنجا کا جو آخری بادشاہ میرا باپ محمد بن ابراہیم تھا میں اس کی بیٹی ہوں. کیا کہا؟ آخری جو بادشاہ میرے خاندان کا محمد بن ابراہیم میں اس کی بیٹی ہوں اور تم دیکھ لیں کہ میرا کیا حال ہے. میں شہزادی, میں بادشاہ کی بیٹی ہوں مگر دو دن سے میرے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا. میں ایک لقمے کی بھیک مانگنے کے لیے میں آپ کے در پر آئی ہوں اور میرے کپڑے کا حال تم دیکھ رہی ہوں. جب یہ بات خیرزان نے سن لی کہ یہ آخری بادشاہ کی بیٹے کی بیٹی ہے اور ایسی حالت میں ہے تو خیرزان کا چہرہ بدل گیا. غصے سے اس کا چہرہ تمتما گیا, غیرت اس کی بڑھ گئی. اس نے کہا شرم نہیں آتی؟ تجھے شرم نہیں آئی کہ میرے دروازے پر آئے؟ ابھی نکل جاؤں, ابھی نکل جاؤں. کہا کیوں, کیا بات ہے؟ تو خیرزان نے کہا کہ تو وہی لڑکی ہے کہ میرے خاندان عباس میں میرے شوہر کے چچا تیرے والد کے لوگوں نے قتل کیا تھا اور اس کی لاش کو بڑی بے دردی کے ساتھ سڑک پہ ڈال دیا تھا. تو میرے خاندان کے مردوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ میرے باپ کے پاس جائیں اور اس کی لاش کو مانگے. تو میرے خاندان میں بوڑھی بوڑھی عورتوں کو چن کر بھیجا گیا تھا کہ بوڑھی عورتیں اس جوان لاش کو مانگیں گی تو شاید بوڑھی عورتوں کو دیکھ کر تمہارے خاندان کے لوگوں
کبھی نرم ہو جائے لاش کو دے دو، مگر مجھے یاد ہے کہ جب میرے خاندان کی بوڑھی عورتیں تمہارے شادی محل میں گئی تھی تو تیرا باپ تو اندر تھا، تو باہر بیٹھی ہوئی تھی، اور تم نے ہی بوڑھی بوڑھی عورتوں کو ذلیل کر کے اپنے شادی دربار سے نکالا تھا، تجھے یاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے۔ تو کیا تجھے شرم نہیں آیا کہ تو ہی ہو کر میرے دروازے پر مانگنے کے لیے آئی ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ جو کچھ میں نے کیا میں نے اس کو پا لیا۔ کیا کہا اس نے؟ جو کچھ میں نے کیا وہ میں نے پا لیا، جو شاہی محل میں رکھ کر ہمارے لوگوں نے اور ہم نے جو ظلم و زیادتی کی ہے اور بے دردی کی ہے اور گویا شرم شرمناک واقعات ہم نے کیے ہیں، اس کی سزا ہم نے پا لی ہے کہ ہمارا بھائی تو کہیں فقیر فقیر بنا ہوا ہے، اور میں تیرے ہی گھر پر جس گھر کی عورت کو میں نے جھٹکار کے نکالا تھا، آج خدا کی طرف سے لانتوں جھٹکار اور سزا یہ ہے کہ میں تیرے ہی گھر پر آئی ہوں کچھ بھیک مانگنے کے لیے۔ جب اس نے یہ کہا تو یہ خاموش ہو گئی اور وہ عورت واپس چلی اور تھوڑی سی اس کے چہرے میں مسکراہٹ آئی۔ تو خیزان نے پھر بلایا اور بلا کر کہا تم مسکرائی کیوں، تم مسکرائی کیوں؟ تو اس نے کہا میں اس بات مسکرائی ہوں کہ اوپر والا خدا، ذرا غور سے سننا جوانو، میرا اللہ جس اللہ نے ظلم و زیادتی کا بدلہ اور سزا ہمیں دکھا دیا، کیا آج ہم اس حال میں ہیں کہ تیرے در پر ہم دو دن کے بھوکے روزی کا لقمہ مانگنے آئے ہیں تو مجھے نہیں دے رہی ہو؟ مجھے یقین ہے کہ جس اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے آئندہ تمہارے اس عمل اور تمہارے سنگ دلی اور تمہاری بد اخلاقی کی بنیاد پر مجھے امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تو یا تیرے خاندان کی عورتیں کسی اور بادشاہ کے دروازے پر جا کر بھیک مانگا کریں۔ جب یہ بات کہی تو ایک دم سے فیضان چونک اٹھی ہے، اس نے بلایا اس کو اور بلانے کے بعد اس نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا، اسے شاہی لباس پہنایا، شاہی خرچے دیے، شاہی محل دے دیا، تو میرا پرسنل کئی میرا شاہی محل ہے اس میں جا کر تم رہو۔ یہ دیکھیے میں کہنا چاہتا ہوں فیضان کا کہ وقتی طور پر اس وہ غصے ہوئی مگر پھر اس کے بعد اس کے کشادہ درد کی طرح دیکھی، مگر اب سنانا چاہتا ہوں شوہروں کو، ہسبینڈ کو جو کہتے ہیں کہ بیوی نے میرا حسنا بند کر دیا ہے، میں ان کو سناتا ہوں دنیا ذرا باؤ سے۔ اللہ کا باقی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بڑے معذور ملے، اسی زمانے کے بڑے معذور تھے، وہ حیران کے جو شوہر بادشاہ تھے مہدی، وہ ان کے پاس آتے تھے اور مہدی بادشاہ جو تھا وہ علماء نواز تھا، وہ بلایا کرتا تھا علماء کو۔ تو آتے ایک دفعہ شاہی دربار لگا ہوا تھا اور علامہ باقی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد بیٹھے، اچانک مہدی اپنے شاہی تخت سے اٹھے اور گھر میں گئے، واپس جب آئے تو چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں بالکل لال ہو گئی، پورا بدن غصے سے لرز رہا اور پیچھے کا دامن اس کا پھٹا ہوا، پیچھے سے اس کا دامن پھٹا ہوا۔ واقعی حیران ہوئے کیا بات ہے، غصہ پر قابو نہ پا سکے مہدی بادشاہ اور اس نے کہا نواب جی آج میرے دل کو جو چوٹ لگی ہے، میں اس چوٹ کو دست نہیں کر پا رہا ہوں، جو تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کو چھپا نہیں پا رہا ہوں، میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں۔ تو بادشاہ سلامت بتائیں تو کیا ہوا کہ میں کیا بتاؤں، میں نے اپنی بیوی کی ہر تمنا، اس کی ہر بات، اس کے ہر آڈر، اس کی ہر بات کو میں نے پورا کیا، یہاں تک میں نے پورا کیا کہ میری دوسری بیوی کے بھی اولاد ہے، مگر خیرزان کے اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی میں ہی خیرزان سے جو دو بچے پیدا ہوئے ہیں اس کو میں نے اپنا زندگی میں ہی نائب بنا دیا ہے صرف اس لیے تاکہ خیرزان خوش کرے۔ اس کی کون سی ایسی تمنا ہے جس کو میں نے پورا نہیں کیا، ہر دم پورا کیا، یہاں تک پورا کر دیا کہ بدنامی موڑ لے کر میں نے اپنے دو بیٹے کو اپنے باپ نامزد کر دیا کہ میرے باپ میرا خلیفہ یہ ہوگا، یہاں تک میں نے کر دیا۔ مگر آج ہوا یہ کہ صبح جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو اس نے کوئی آرڈر دیا، اس نے کوئی سامان چھوٹا سا کوئی سامان منگوایا اور یہ کہا کہ وہ سامان بھیج دینا، میں شادی گھر پر آ کر بیٹھ گیا، آپ تمام کی تمام جمع تھے میں بھول گیا، ابھی جب میں گیا تو اپنی ضرورت سے اپنے اسپیشل روم میں جا رہا تھا تو مارے غصے کے میری بیوی نے میرا دامن پکڑ کے گھسیٹا اور کہا شرم نہیں آتی، میں نے کب سے کہا تھا سامان منگانے کے لیے، میرا سامان منگا کے نہیں دیا، ارے تیرے شاہی محل میں مجھے کبھی سکون نہیں دیا۔ تیرے شادی محل میں مجھے کبھی سکون نہیں ملا، تم نے کبھی میرے ارمان کو پورا نہیں کیا، کبھی میری بات پوری نہیں ہوئی، اے باپ جی اس طرح سے اس نے مجھے ڈپتا ہے اور اس طرح سے مجھے اس نے کھچائی کی ہے کہ میرا دل دکھ گیا ہے، جی چاہتا ہے کہ میں اپنا الگ معاملہ کر لوں۔ تو اس موقع پر اللہ باپ جی نے کہا خیرکم خیرکم کے آدمی، میں نے کیا سنایا تھا آپ کو، خیر الناس من ينفعهم، وہاں پہ روایت سنائی خیرکم خیرکم لأهله، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور اپنے گھر والوں کے لیے بہتر وہی ہوگا جو غصے کے موقع پر اس غصے پر ضبط کر جائے، اس پر صبر کر جائے، اس کو گھونٹ کو پی جائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ جب علامہ واقعی نے یہ روایت ان کو سنائی خیرکم خیرکم لأهله، تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کا ٹھنڈا ہو گیا۔ بہر اس بھی تھی بادشاہ کی بیوی تھی، اس کو اندر پتا چلا کہ آج معاملہ بڑا گرم ہو رہا تھا، لیکن علامہ واقعی نے اس واقعے کو ٹھنڈا کر دیا۔ علامہ واقعی چلے گئے تو بادشاہ نے 2000 دینار، بادشاہ نے 2000 دینار علامہ واقعی کو دیا کہ باپ جی تم نے اس انداز سے مجھے حدیث سنائی ہے، میرا سارا غصہ ختم ہو گیا، اور میں نے کہا چلو یہاں بیوی کی نظر میں خراب رہی مگر نبی کی نظر میں بہتر تو رہی، بیوی کی نظر میں خراب رہی نبی کی نظر میں بہتر تو رہی، تم نے بڑی اچھی بات سنائی ہے، لہٰذا 2000 درہم بھی دیا۔ بعد میں جب خیطان کو اندر پتا چلا کہ معاملہ بڑا گرم ہو رہا تھا، اور علامہ واقعی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے معاملے کو صاف کر دیا، تو پھر بیوی نے بھی 2000 درہم بھیجے علامہ واقعی کو، علامہ واقعی کو 4000 درہم مل گیا۔ فرمانے لگے کبھی کبھی دعا کرو تاکہ ہمیں 4000 ملا کرے، کبھی کبھی لڑا کرو تاکہ 4000 ہم کو ملا کرے۔ میں اس واقعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف خیرزان کی مسلط درمی دیکھیے کہ اس عورت کو اس نے معاف کر دیا جس عورت کا ظلم کی بیاسی میں نے آپ کو سنایا، مگر اپنے شوہر کا معاملہ آیا، شاہی دربار میں رہتے ہوئے تمام کے تمام احکامات کو اور شوہر کی تمام خدمات کو ایک لمحے اور ایک پل میں اس نے اس طرح سے جھٹک کیا، جھٹکا ہی نہیں اس زور سے کھینچا کہ اس کا شاہی لباس اس کا پھٹ گیا۔ اس سے ہمیں عبرت ملتی ہے کہ ہمیں باہر کی زندگی کے مقابلے میں اپنے گھر کی زندگی میں زیادہ ہی سب تحمل سب کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور آخری بات میں آپ کو سناؤں کہ ہم دوسروں کو نفع پہنچانے والے بنے، ہم اس طرح کی زندگی نہ گزارے کہ ہم سے کسی کو نقصان پہنچے، اور نقصان پہنچے کیسے، دنیا کا نقصان پہنچے یا ہم سے کسی کو آخرت کا نقصان پہنچے۔ کبھی کبھی ہم اپنے گھر میں صحیح ہوتے ہیں، ہمارا معاملہ صحیح ہوتا ہے، ہمارا بگڑنا صحیح ہوتا ہے، ہمارا ناراض ہونا کبھی کبھی برمحل ہوتا ہے، مگر اس کی وجہ سے ہمارے گھر کے لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھیے گا ذرا، کیسے وہ بیچاری اللہ کی بولی بھاری بنتی، وہ اتنا کچھ بول دیتی ہے، اتنا کچھ بول دیتی ہے کہ گناہگار ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا فریضہ کیا ہے، سنیے محدثین میں ایک محدث گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام عامش رحمتہ اللہ علیہ۔ امام عامش جو تھے وہ آنکھ کے چوندے تھے، چوندہ سمجھتے، آنکھ کے چوندے تھے، اور ان کا ایک شاگرد تھا جو آرہ تھا، لنگڑا تھا۔ تو استاد چوندے تھے اور شاگرد لنگڑا تھا۔ استاد جو تھے وہ کبھی کبھی بازار جاتے تھے گھر کا سامان لینے کے لیے، محدث لے جاتے تھے۔ یہاں پہ ایک بات سنا ذرا لطیفے کی، حضرت مولانا الطاف حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش کے، اس عادت سے محبت کرتے تھے، اس کی محبت کی بنا پر انہوں نے مجھے وہاں بلایا۔ تو ایک دفعہ چونکہ ان کے گھر میں مہمان بہت تھے، جب وہ پہنچے بہت مہمان تھے، تو کہنے لگے کہ اہلیہ کا مزاج یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے ہاتھ سے نہیں پکاتی اس کو تسلی نہیں ہوتی، اور کم سے کم 40 سے 45 مہمان تو گھر میں ہیں، اور خود سے پکاتی ہے اور تھک جاتی ہے، اور تھکنے کے بعد میرے پاس آتی ہے تو پھر اس نے مجھے سناتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ یہ دے گا وہ دے گا، تو کہتے ہاں کام دے رہا ہے تو دعا تو دو گے۔ پھر فرمایا، وہ سناتا ہوں آپ کو، حضرت مولانا الطاف حسین صاحب نے فرمایا کہ میرے جو شیخ تھے حضرت حافظ جی حضور رحمتہ اللہ علیہ، میرے شیخ تھے وہی وہی تھے، بخاری شریف ان کو یاد تھی کہ ان کا نام ہی حافظ جی ہو گیا تھا، حافظ جی حضور، تو وہ تہجد سے لے کر اشراق تک مسلے پر ہوتے تھے، اور اشراق سے سارے ہو کر ناشتہ مانگتے، ناشتہ کر کے بھی بخاری شریف پڑھانے جاتے تھے۔ تو جب اشراق سے سارے ہو کر کہتے کچھ کوئی کچھ بھی لگ کہتے کہ ذرا ناشتہ لاؤ، تو اہلیہ بھڑک جاتا اور کہتی کہ کوئی مجھے نہیں ہے ناشتہ کرانے والا، کوئی آپ کا مریض ناشتہ کرانے والا نہیں ہے، کوئی آپ کی مریض کی بیوی آپ کو ناشتہ کرانے والی نہیں ہے، بس جب دیکھو مسئلے لے کے ہوتے ہیں بازار سے لا کے دیتے نہیں، صبح تک سبزی لا کے دیا، نہ مٹن لا کے دیا، نہ انڈا لا کے دیا، اور مانتے ناشتہ، کہتے ہیں کہ بہت دس منٹ تک بہت بولتی بہت بولتی، حضرت بالکل خاموش رہتے، حضرت بلا حافظ کی حضور خاموش رہتے، اور پھر اخیر فرماتے بھائی اب تو ناشتہ کھلاؤ، تم جیت گئی میں ہار گیا، کیا کہتے بھائی اب تو ناشتہ کھلاؤ تم جیت گئی میں ہار گیا، کیونکہ تم ہی بول رہی تھی اور میں چپ رہا تھا، تو میں چپ ہی چپ رہا تھا، میں تو ہار گیا تو جیت گئی، فرماتے ہیں جب حضرت یہ فرماتے بھائی ناشتہ کھلاؤ تم جیت گئی میں ہار گیا، تو اہلیہ مسکراتی اور پھر گھر میں سے ناشتہ نکال کے دیتی۔ یہ میں سنانا چاہتا ہوں بھائی ہم لوگ بھی گھر میں ہاتھ جایا کریں، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، جیتنے کی وہاں کوشش نہ کریں، وہ اللہ کی مرضی ہے زبان سے کیا نکلتا ہے، پر ہم یہ کہہ رہا تھا کبھی کریں ہم اپنے اہل خانہ کے لیے گناہ کا سبب اور گناہ کا ذریعہ اس وجہ سے بنتے ہیں، کیوں بیچاری اللہ کی بندی اس کو بہت سی باتیں معلوم نہیں ہوتی، وہ بہت کچھ ایسی بول دیتے ہیں جس سے گناہ اطلاع ہوتی ہیں۔ امام عامش رحمۃ اللہ علیہ، امام عامش رحمۃ اللہ علیہ چونکے تھے اور شاگرد آرز لگڑا تھا، جب یہ بازار لینے جاتے تو شاگرد بھی جاتا، جب شاگرد بازار جاتا تو اس میں ہوتے اڑانے والے مذاق کرنے والے، تو کچھ نوجوان لڑکے اڑاتے تھے کہ دیکھو استاد کی چونکے اور شاگرد صاحب لنگڑے، جب لنگڑے اور چونکے ہوں گے تو کیا سبق ہوتا ہوگا، سبق کیا ہوتا ہوگا، یہ مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دفعہ امام عامش رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹے تم میرے ساتھ بازار میں جایا کرو، میں اکیلا ہوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو نا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہم دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں استاد چونڈے آمش اور شاگرد آرش لنگڑا، تو یہ دونوں ہماری ہمت کر کے توہین کر کے کھوٹا بول کر گناہ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو شاگرد نے کہا حضرت میں تو علم کے واسطے آپ کے ساتھ آتا ہوں کہ کچھ علم کی باتیں راستے میں مل جاتی ہیں، اور حضرت اس میں کیا ہو گیا، بولے جب ہمیں ہماری توہین کرتے ہیں مذاق اڑاتے تو ہمیں ثواب ملتا ہے، ہمیں ثواب ملتا ہے اور وہ گناہ مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں ثواب ملتا ہے وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، حضرت ہمیں تو ثواب مل گیا۔ تو اس پر امام عامش نے فرمایا نحن نسلم ویسلمون، ہم گناہ سے محفوظ رہیں، ہم گناہ سے محفوظ رہیں، وہ بھی گناہ سے محفوظ رہیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کو ثواب ملا کرے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے مذاق اور توہین سے ہمیں ثواب ملا کرے۔ اس کے بعد امام عارض نے جانا بند کر دیا۔ اس واقعے سے، حدیث کے محدث کے واقعے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اگر ہروں کی زندگی میں سب وقت تحمل درگزر کرنے کی زندگی کو اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت سارے خیر، بہت ساری بھلائیاں ہمیں اپنے گھروں میں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری ایک بات اور سن لیجیے، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم جس کا نام ملا محمود ہے، سنا ہوگا آپ، یہ عجیب اللہ کی طرف سے تقریری نظام ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا پہلا جو شاگرد ہے اس کا نام محمود اللہ محمود، اور جو پہلے استاد پہلے شاگرد ہیں ان کا بھی نام محمود، استاد کا نام ملا محمود اور شاگرد کا نام بھی محمود، پہلے استاد و شاگرد دونوں کا نام ایک ہی، مگر دارالعلوم دیوبند کے جو سب سے پہلے استاد ملا محمود تھے ان کا جب انتقال ہو گیا دیوبند میں، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت آپ دیوبند کے پہلے استاد ہیں، بتائیں کیا معاملہ ہوا، کہا اللہ نے جنت دے دی، کافی سمجھ پر کہنے لگے ایک دن میں پڑھا کے گھر گیا، جب گھر گیا تو کھچڑی بنی تھی اس میں نمک بہت تیز ہو گیا، اتنا تیز کہ میں کھا نہیں سکتا تھا، مگر میں نے سوچا کہ اگر بیوی سے کہوں گا تو اس کو تکلیف ہو جائے گی، میں نے اس پر صبر کیا اور صبر کر کے بہت تیز والی کھچڑی کو میں نے کھا لیا، اور کھاتے ہوئے میں نے اپنے اللہ سے کہا تھا اے اللہ بیویوں کی چیز عمل پر، بیویوں پر صبر کرنے کو آپ پسند کرتے ہیں، اے اللہ آپ کی خوشنودی کے لیے میں صبر کر کے کھا لیتا ہوں، اپنی بیوی سے نہیں کہتا، اللہ نے کہا میرے بندے تم نے میرے خاطر صبر کیا تھا، تیرے اسی عمل پر تیری مغفرت کر دی۔ گویا بیویوں کے ساتھ صبر و تحمل پر اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں اللہ خوشگوار خوشی بھری زندگی جنت کے نمونے والی زندگی اللہ ہم تمام کو نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما, ہماری لطشوں کو معاف فرما, جان کر کے جانے سے یہ گناہ کیے اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنا. اللہ گھریلو زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو چکے تمام گناہوں کو معاف کرنا. اللہ اہل خانہ گھر والوں کے حق میں جتنی کوتاہی ہے ان تمام کوتاہیوں کو معاف کرنا. اللہ ہماری باتوں سے اگر دل دکھا ہو تو مولا ان کے دلوں کو خوش کرنا. اللہ ہمیں کسی اچھے موقع پر ان سے معافی تلافی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے والدین کے دلوں کو مسرور فرما, ان کو صحت عافیت نصیب فرما. اللہ ان کو قلب کی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے کا موقع نصیب فرما جس پر آپ حج مبرور کا ثواب عطا کرتے ہیں. اللہ بہت سے بوڑھے ماں باپ اللہ اپنے جوانوں بیٹوں جوان بیٹوں کی لاپرواہی پر ناراض ہوتے ہیں. اللہ ایسے جوان بیٹوں کو مولا خوش فرما, اللہ ان کی تربیت فرما دے, اللہ ان کی اصلاح فرما دے, ماں باپ کو دیکھ دیکھ کر ہر عمرے کا ثواب پانے والا بنا دے. اللہ اولاد کے غموں سے ہم تمام کی حفاظت فرما, اولاد کی بدنامی سے ہم تمام کی حفاظت فرما. اللہ اولاد کو ہمارے حق میں سطح جاریہ بنا, اللہ خیر الناس میں یہ فرم ناس کا نظام بنا. اے کریم آتا ہمارے اہل خانہ جو کچھ ہماری خدمت کرتے ہیں اللہ کو بہترین بدلہ نصیب فرما, اللہ بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ جو خدمت ہے اس کا بدل ہم نہیں دے سکتے. آپ کی شاید نشان دنیا میں بھی ان کو بدلا نصیب فرما. اللہ جو بیویاں بیمار ہیں اللہ بدل کے درد میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستدرک عطا فرما. اے کریم آقا ہمارے گھر میں خوشحالی نصیب فرما, قرضوں کو ختم فرما. اے اللہ ہمارے والے سے نکاح کو قبول قبول فرما, خیر و برکات عطا فرما. اے اللہ تمام کو جتنی بھلائیاں نصیب فرما. اے کریم آقا یہاں جتنے جوان ہیں اللہ تمام کے گھروں کو مولا خوشی بھری جنت بھری زندگی بنا دے, ایسا خوشگوار زندگی عطا فرما. ایسا جن کے نکاح نہیں ہوئے اے کریم آقا بھائی بہنوں کے نکاح نہیں ہوئے ان تمام کے مولا مناسب رشتے عطا فرما. جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے کہ اللہ تمام کی دعاؤں کو قبول فرما کر انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. پورے شہر کو دعوت و تبلیغ کی خدمت کے لیے قبول فرما, علماء کی محنتوں کو قبول فرما, امام حافظوں کی محنت کو قبول فرما, علماء کی خدمتوں کو قبول فرما, دائیوں کی خدمت کو قبول فرما. اللہ اہل مسجد تمام مساجد کے ذمہ داروں کی خدمتوں کو قبول فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لیے دعائیں مانگی ہیں, وہ تمام دعا ہم تمام کے حق میں قبول فرما. یہ شروع سے آپ نے کرنا چاہیے ہے ان تمام شروع سے ہم تمام کی حفاظت فرما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.